بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
رسیدیم به گواهان و شاهدان در قیامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما که حواله سے جو گفتگو تھی وہ قیامت میں گواہوں کی گواہی تک پہنچی تھی.
اجمالا گفتیم شاهدان و گواهان شش دسته، شش طایفه هستند.
بتا دیا گیا کہ قیامت میں چھ قسم کے گواہ پائے جائیں گے.
انبیاء، امامان، اولیاء، بعضی از مومنین خاص، اینا یک طایفه هستند.
ان چھ گروہوں میں سے پہلا گروہ انبیاء ائمہ علیہ السلام اور بعض مومنین.
گروہ دوم ملائکۃ اللہ هستن.
دوسرا گروہ ملائکۃ اللہ ہیں.
گروہ سوم احزاب و جوارح ہیں.
تیسرا گروہ اعضاء جوارح انسان.
گروہ چہارم زمان و مکان ہے.
اور چوتھا گروہ زمان اور مکان.
گروه پنجم یا پنجمین گواه قرآن ہے.
اور پانچواں گواہ قرآن مجید ہے.
و شاید اگر باز ہم اینجا تعبیر به گواه هم بکنیم بپذیرفته باشه، چون قرآن مراتب داره. انشاءالله شاید بعد خواهیم کرد اگر خدا توفیق بده. و گروه ششم هم خود نفس اعماله.
قرآن کے حوالے سے آغا نے فرمایا کہ قرآن مجید کے لئے گواہ کا لفظ استعمال کرنا اگر درست ہو تو خود قرآن مجید کے مراتب ہیں. انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو وہاں پر بحث کریں گے کہ مراتب قرآنی کیا ہیں. اور چھٹا گروہ جو خود اعمال ہے.
در جلسه قبل ما راجع بهش گواهی دادن و شهادت ملائکه مقداری بحث کرد.
سو این چه گروهون که تذکره که بعد ان کی تفصیلات کا آغاز ہوا اور گزشتہ جلسے میں فرشتوں کی گواہی کے حوالے سے نسبتاً تفصیلی گفتگو ہوئی.
گفتیم ملائکی که رقیب و عتیدند یا کرام کاتبینند مختلفند.
یاد ہوگا آپ کو کہ گزشتہ درس میں بتا دیا گیا کہ یہ جو جن رقیب و عتید کا ذکر قرآن میں ہے یا کرام کاتبین فرشتے ہیں، یہ رقیب و عتید صرف دو نہیں ہیں، ہر نفر کے ساتھ دو ہیں. اور یعنی مراتب انسان کے لحاظ سے ان رقیب و عتید میں بھی فرق ہے.
چرا ہم مختلفاً تفاوت دارن، مرتبه دارن؟ به دلیلی که انسان ها مختلفاً و مرتبه دارن.
بتا دیا گیا کہ فرشتے مختلف اس لیے ہیں کہ انسان مختلف ہیں.
خب انسان های عادی از فساق و فجار و کفار و ظالمین شروع کردیم، درسیم به مسلمین و مؤمنین و بعد به اهل عدالت و تا رسیدیم به یک جاهای دیگر.
تو انسان کس طرح سے مختلف ہیں اس کے مراتب کو آن فہرست کو بیان کیا کہ انسان پسترین درجہ جو ہے وہ کفر و شرک سے شروع ہو جاتا ہے، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، اس کے بعد گناہگار لوگ ہیں، فساق ہیں، پھر اس کے بعد جب بلندی کی طرف آنا شروع ہوتا ہے تو ان میں عدالت، عادل لوگ ہیں، وہاں سے اوپر مراتب ذکر ہوتے گئے تا کچھ مقامات تک پہنچ گئے.
او باش هستند، من دنبال یه چیزی میگشتم، برخورد کردم به یک لغتی، من خیال میکنم او باش فارسیه و در اردو هم استعمال میشه، بعد دیدم نخیر او باش عربی، منطور استعمالش خیلی کرد، من میگم یعنی چی؟ خوب دقت نیدارم.
تو یه فاسقون کے بھی الگ الگ قسمیں ہیں، نہ ان میں بعض اوباش لوگ ہیں، اوباش بھی فساق میں آتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ اوباش کا لفظ فارسی ہے، بعد میں دیکھا نہیں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پھر جب لغت میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ نہیں، یہ اصل میں تو عربی ہے، عربی سے آیا ہوا ہے، لیکن عربی میں استعمال کم ہے.
خال مواظب باشی، ثقافت لسانی تو از دست ہے،
اپنی لسان اور زبان کے حوالے سے جو کلچر ہے اس کو ضائع نہ کرو، خیال رکھو اس کا.
خب وحش رو گفتن چل کلایت نخوا،
اوباش یا اوباش، اگر عربی میں اس کو جمع لے لیں تو اوباش ہونا چاہیے. یہ مفرد، اس کا مفرد ہے وابش، وابش یہ ناخنوں کے نیچے جو گندگی جمع ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں.
به اونایی که جامعه رو خودشون گندند و جامعه رو به گند میکنن گفته شده
وہ لوگ جو معاشرے میں ناخن کی گندگی کی طرح سے ہیں، خود گند ہیں، اور اس کے نتیجے میں مثلا اس سے آلودہ جو غذا ہو جائے وہ بھی گندہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ متعلق لوگ بھی گندے ہو جاتے ہیں، اس جہت سے ان کو اوباش کہا جاتا ہے.
حالا بگذاری، میں نے یک تطبقی ہوں تو این رو بگیم. خلاصه ملائکه مختلفن، مرتبه دارن به دلیل اینکه انسان مختلف.
بتا دیا کہ انسان پسترین درجے سے لے کے اس کے مراتب بلندی کی طرف جاتے رہتے ہیں، تو جتنے مراتب انسان میں مختلف ہیں اسی حساب سے ان پر موکل فرشتے بھی مختلف ہیں.
و اینکہ انسان استعداد تعالی دارے کہ مرتبے طے کنے، یا تم نہیں،
اور انسان میں بلندی کو پانے کی صلاحیت ہے، مراتب طے کرنے کی قوت رکھتا ہے.
ان بزرگانی کہ اہل سلوکند و طی مرتبے، بنسبت مرتبے نازلے کہ قبلا داشتن در اون مرتبے بودن گناہگار، نسبت اون مرتبے.
وہ حضرات و بزرگواران کہ جنہوں نے طی مرتبہ کر کے ایک مقام کو پا لیا ہے، اب اس پائے ہوئے مقام کی نسبت پچھلا وہ مقام جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا اس مقام کی اطاعتیں اب اس مقام کے نسبت برائیاں شمار ہوتی ہیں.
علال فائدہ حالا بے این کار نداری، ملائکہ تا اینجا میان، مقداری بالاتر هم میان و اما به یک جایی میرسن که حدشون دیگه نیست، اونم انسانیست که انسان کامل.
تو فرشته موکل ہیں انسانوں کے اوپر، انسان کے اعمال کا احاطہ کرتے ہیں، اور یہ احاطہ انسان کے اوپر ایک حد تک ہے، لیکن انسان آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اتنا آگے بڑھتا ہے کہ فرشتوں کے احاطے کے حدود سے نکل جاتا ہے.
فامین اسد به اینجا که لی مع الله حالاتون که لا یصعب ملک مقرب ولا نبی مرسل.
اسی مرتبه کی طرف اس حدیث شریف میں اشارہ ہوا ہے کہ میرے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں کہ جنہیں کوئی تحمل نہیں کر سکتا ہے، نہ کوئی ملک مقرب نہ نبی مرسل. یا وہ دنا فتد اللہ بقا بقا حسین و ادنا، وہ بھی اسی کی طرف
شاید جناب جبرائیل نمیتونے پرواز راہ برو بستر.
یہ وہ مقام ہے کہ جبرائیل کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک. جبرائیل آپ کو گزشتہ درس میں یاد ہے کہ برگزیدہ ترین فرشتوں میں ہیں، تو وہ برگزیدہ فرشتہ بھی اس کی رسائی بھی نہیں ہے.
انہوں بدون دوستان کے حفظ آئے قابل نہ بودن، ان حرف برسو خیلی مجمد حق پس حمود.
جو حضرات گزشتہ درس میں نہیں تھے، آج نئے آئے ہیں، ان کی سمجھ میں زیادہ باتیں نہیں آئیں گی، اور یہ بالکل نیچرلی ہے، طبیعی ہے.
کیونکہ
آج کی جو گفتگو ہے وہ گزشتہ گفتگو کے اوپر بنیاد رکھ کے چل رہی ہے، وہ بنیاد ہی نہیں معلوم ہو تو آج کی گفتگو مبہم ہونی چاہیے.
تا رسیدیم به اینجا در اون جلسه قبل که آقا به ما گفتن دعا کمیل بکنید، ما هم میکنیم. در دعای کمیل امیر المومنین تعبیری داره که اون تعبیر با این حرف تو خیلی نمیکنه.
یہ جو بیان کیا گیا کہ انسان ایسے مقامات تک پہنچتا ہے کہ فرشتے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے لیم اللہ حالاتوں کو شاہد کے طور پر پیش کیا، اور اللہ سے دنا فتد اللہ کو پیش کیا، یہ بات اور یہ موقف دعائے کمیل کے ان فقرات کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کا ہمیں حکم ہوا ہے.
مثل چی؟ مثل به کل سیئت عملت به اثبات هل کرام الکاتبین الذین بکرتهم به حفظ ما یکون منی و جعلتهم شهودا علی ما جوالی و کنت انت رقیب علی من برایم و شهد لما قبیع.
اس میں وہ دعائے کمیل میں اس طرح سے کہ مجھ سے جو بھی برائی صادر ہوتی ہے اس کو احاطہ کرنے کے لئے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے فرشتوں کو آپ نے موکل کیا ہے، اور ان کے بعد آپ خود نگرانی، خدا سے مخاطب ہو کے کہا جاتا ہے کہ تم آپ خود نگرانی کر رہے ہو، اور جو ان سے چھوٹ جاتی ہیں یا ان کے نظر میں نہیں آتی ہیں وہ آپ کے احاطے میں ہیں. تو فرشتے میرے اعمال پر موکل ہیں، اور یہ دعا اگر حضرت امیر سے صادر ہوئی ہے اس جہاز سے شبہ پیدا ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا؟
این دعا مال حضرت امیر نیست، دعایی مربوط به جناب خضر. به کمیل فرمود که کمیل میخواهید دعای خضر رو به این به تو تعلیم کنم.
پہلی بات یہ ہے کہ دعا کے جو الفاظ ہیں وہ حضرت امیر المومنین کے نہیں ہیں، یہ دعا ٹوٹلی حضرت خضر کی دعا ہے، لہذا ان کلمات میں میرے اعمال پر فرشتے موکل ہیں اگر کہا جا رہا تو یہ علی کے اعمال پر نہیں کہا جا رہا ہے، حضرت خضر کی دعا ہے تو ان کے اعمال کے اوپر ہے.
بسانیم خود همین عبارت هم مربوط است به گناهی که بزرگان دارم.
دوسری بات یہ ہے کہ وَكُلَّ سَيِّئَةٍ کہا نا، تو اس فرشتوں کا کام کیا ہے جناب؟ سیئات کو جمع کرنا. وہ سیئہ بھی آپ خیال نہ کریں کہ ہمارے سیئات کی طرح سے سیئہ ہیں، نہیں، ان کے اپنے مرتبے میں جو مثلا کام انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ جو انہوں نے کیا ہے وہ سیئہ ہے، جو شاید ہمارے لیے تو بہت زیادہ خیر ہو. وہ
این که بعضی از ملائکه قدشون قد نمیده برسن
اچھا، اس سے معلوم ہوتا ہے، اسی لیے بات والا جملہ بس شاہد لما خفی عنہم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی توانائی نہیں ہے بعض اعمال تک رسائی، جیسے بادشاہ خفی عام ہو، کچھ اعمال ہیں کہ فرشتوں سے مخفی رہتے ہیں، یعنی یہ ان کی توانائی سے بالا تر ہیں.
ان چھ گناہ یہ
گناہ اضطراب ذہن ہوئے کہ ہفتے قبل گفتیم تکرار نمی کنیم. اضطراب ذہن میں یاد سنا.
بله، اس گناہ سے مقصود مثلا بعض اسرار کو نکال دینا.
بودیک دادیم ہم آئی و دیدیم یاد
اس کرتے بله هم چلیم
درست بماند درست اضطراب ذہن باشه. اون هم در اون مرتبه گناهه، گفتی بعد از اونم توبه کنه تا از مخلصین بگه.
بتا دیا گیا کہ وہ کچھ حالات ان کے اوپر عارض ہوتے ہیں کہ ان سے نکلنے کی جو خواہش ان کے دل میں ہوتی ہے اس طرح بسیر ہیں، یہ ان کے لیے گناہ ہے تاکہ وہ مخلصین میں سے بنیں. اگر وہ یہ بھی نہ کہ نہیں کریں گے تو مخلصین سے بن جائیں گے.
بعد از اون مرتبه دیگه ما کسی رو نداریم، ملکی که نداریم، که داریم همون حرف ثابت شد.
اس مرتبه تک پہنچنے کے بعد پھر کوئی فرشتہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں تک رسائی حاصل کرے.
پس ملائکه مختلفن، ملائکه که رقیبن، عتیبن، کرام الکاتبینن.
پس قرآن کی آیات نے کرام الکاتبین کا ذکر کیا ہے، رقیب و عتید کا ذکر کیا ہے کہ انسانوں کے اوپر موکل فرشتے ہیں، تو یہ کرام الکاتبین اور رقیب اور عتید بلحاظ انسان مختلف ہیں.
تا اینجا یه قدری خیال میکنم آره حق داریم و حق داریم. برمیگردیم به خود اصل ملائکه ای که رقیبند و عتیدند. در روایات داریم که انسان دو تا ملک داره.
اما پلٹتے ہیں رقیب و عتید کے حوالے سے روایات میں کیا کچھ ہے.
در روح دو تا ملک مال روزن، دو ملک هم دارد مال شبن.
کشید
کشید میدن
بله. که رضا رقیب هم دیگه که روایات میں ہیں کہ یہ جو رقیب و عتید ہیں یہ دن کے رقیب و عتید الگ ہیں، رات کے رقیب و عتید الگ ہیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے.
ملائکه صبح از فجر صادق میان تا غروب، ملائکه روز.
دن کے جو فرشتے ہیں وہ کب آتے ہیں؟ اول فجر میں، وہاں سے ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے تا غروب تک، یعنی مغرب تک.
از غروب تا صبح پست عوض میکنن.
اور مغرب سے رات کے فرشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں سے فجر تک ان کی ڈیوٹی لگتی ہے.
و ملازم انسان هستن،
ہیں انسان کے ساتھ.
در روایت داریم یکی بر شانه یه راست، یکی هم بر شانه یه چپ.
روایت میں فرشتوں کے حوالے سے جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک دائیں کاندھے پر ہوتا ہے اور دوسرا بائیں کاندھے پر، جو ہم نے سنا بھی ہے.
یکی از اونا کارای خوب می نویسه، یکی کارای بد.
ان میں سے ایک کا کام اچھائیوں کو لکھنا ہے، دوسرے کا کام برائیوں کو ثبت کرنا.
گفتیم چپ و راست یعنی چه؟ باز برمیگردی به هفته قبل.
گذشته هفته میں ہم نے دایا بایا کی ایک معنی کنائی بیان کیا تھا. کیا تھا؟
راست یعنی جهت میمنت، مبارکی، سعادت. شب هم یعنی بدبختی و شقاوت و گناه.
یمین اور یمین میمنت سے ہے نا، میمنت کے معنی ہے مبارکی، اچھائی، سعادت مندی، اور یہ یمین ہو گیا. اور جو یسار میں ہو، یسار کے معنی ہے بدبختی، شقاوت، یہ اس کے لیے کنایہ ہے.
انشاءاللہ در اصحاب یمین حرفا خواهیم زد بمانه که اون اصحاب یمنند و یمین،
که نامه اعمال قیامت میں جو ملیں گے تو وہاں پر اصحاب یمین اور اصحاب شمال کا تذکرہ آئے گا وہاں پر بیان کریں گے کہ اصحاب یمین کو اصحاب یمین کیوں کہتے ہیں.
به قسم هم یمین گفتن چون ادعای طاهری میکنه.
قسم کو بھی یمین کہتے ہیں اس لیے کہ وہ ادعای پاکیزگی کرتا ہے.
اگر راست بگی چه سعادت مند،
اگر سچ بولے تو سعادت مندی ہے،
اگر دروغ بگی این یمین یمین نیست، یسار.
لیکن کوئی مثلا جھوٹ بول کے قسم کھائے تو یہ یمین نہیں ہے، اس کے لیے یمن نہیں ہے، مبارکی نہیں ہے،
حالا
بدبختی.
به ما گفتن که یه ملک روی شانه راست میشینه یکی هم چپ، این یعنی چه؟ مگر ملک مجرد نیست؟ مجرد مگر نیاز به مکان داره؟ این چیه دیگه؟
یہ جو کہا گیا ہے کہ ایک فرشتہ دائیں کاندھے پہ ہے، دوسرا فرشتہ بائیں کاندھے پہ ہے، کاندھے پہ ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ مگر ان کے لیے کوئی جگہ چاہیے، جگہ مادی چیزوں کے لیے چاہیے. جو مجردات ہیں وہ جگہ کے محتاج نہیں ہیں،
نہ
ان کی جگہوں کی وہ کسی جگہ میں نہیں ہوتے ہیں.
ملک موجود مادی نیست تا محل بخواهد.
ملک اگر کوئی مادی موجود ہوتا تو اس کے لیے محل کی ضرورت ہوتی،
اما چون ملازم با مادی میشه یہ تعلق پیدا میکنه، کچھ کو نہیں دینا رو.
لیکن چونکہ یہ ملک ایک مادی مخلوق کے اوپر ڈیوٹی پہ ہے، لہذا اس مخلوق کے لحاظ سے مادہ سے اس کا تعلق بن جائے،
یہ نسبت پیدا میکنه، یہ تعلق پیدا میکنه، مثل جان خودت که تعلق پیدا کرده، شباز خدا آمزه میکنه.
جیسے خدا آپ کی روح، روح بھی مجرد ہے، لیکن جب اس بدن سے متعلق ہو جائے تو اس کے بعد اس میں ایک تعلق اور ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے مادہ کے ساتھ،
اضافه پیدا کرده به ماده جان.
تو روح بدن کے ساتھ ایک نسبت پیدا کر دیتی ہے،
و همون نسبت است که داره تو رو اداره میکنه.
روح جو انسان کو چلا رہی ہے اسی نسبت کی وجہ سے چلا رہی ہے.
دست یک کسی قطع بشه اونجا بیفته این نسبت قطع میشه تمام، مگه اون نیست؟ اون چیه که داشت اینو تکون میداد؟
جب تک یہ ہاتھ لگا ہوا ہے ساری حرکتیں اس میں ہیں، کٹ جائیں تو وہ بالکل ایسے پڑا ہوا جیسے کوئی لکڑی کا حصہ.
تو جا میرے
نسبت کٹ گیا روح سے، نسبت جب کٹ گیا تو کچھ بھی نہیں، ایسا ہی پڑا ہوا ہے.
آمدن دو فرشتے تعلق اونها به این دو جهت مثل تعلق روح به بدن میمونه، مادی نیست اما تعلق گرفته، اضافه داره.
پس فرشتوں کا تعلق انسان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہے، ایک نسبت ہے فرشتوں کا انسان سے.
پس ہر نفری چهار تا ملائکه داره، گوش کن دینا.
پس اس بنا پر یہ رقیب و عتید دو دو ہوئے، دو یعنی دن اور رات کو ملا کے دو رقیب، رقیب و عتید دن، رقیب و عتید رات، ملا کے دو دو چار ہو گئے.
به این دو تا دو دسته از ملائکه میگن ملائکه یه لیلیه و نهاریه.
یه فرشته ملائکه اللیل و النهار هوه، یعنی دو رات کے فرشته دو دن کے فرشته.
مرحوم آیت الله جواده های ملکی تبریزی استاد اخلاق امام،
مرحوم آیت الله حاجی مرزا جواد ملکی تبریزی جو حضرت امام خمینی کے اخلاق میں استاد تھے،
چیزایی که متاسفانه باش سر و کار نداری. دو تا کتاب داره، یکی اسرار و سنات، یکی اعمال و سنه یا المراقبات. اعمال و سنه و المراقبات یکی ها
ایک اصل اسرار الصلات ہے ان کی کتاب، اور ایک اور کتاب ہے وہ اعمال الصنا، اس نام سے یا ایک اور نام سے بھی ہے یہی کتاب، المراقبات کے نام سے.
خب آج میں زمدہ کیے
یه دونه پسر خدا بهش داد، خوش کنید، یه دونه پسر بهش داد، روز عید قدیر مادر به یک دانه پسر گفت برو آب بیار. در قوم ما زیر بعضی از اتاق ها حوض هایی بود پله دار، بچه میره آب بیاره، لیز میخوره، میره تو حوض خفه میشه.
خوب توجه را کنید که از بود کم حساب هوا که آقا ایسی شخصیات کے بارے میں کچھ بیان کریں. مرزا جواد ملکی تبریزی، ان کا نام حضرات نے سنا ہے اور وہ بھی بتفعیل اس طرح کے دروس کے، ورنہ ان کا نام بھی مشہور ہے، بہت سارے لوگوں کو نام نہیں کرو. ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہے یہ؟ قدیم زمانوں میں قم کے مکانات میں اس طرح ہوتا تھا کہ مکان کے نیچے ایک بہت بڑا سا کرسا ہوتا تھا، پورے مکان کے نیچے اس میں پانی بھر دیتے تھے اور پانی وہیں سے استعمال کرتے تھے. نیچے سیڑھیاں ہوتی تھیں، سیڑھیوں سے اتر کے وہاں سے پانی لیتے تھے. ایک قدیر کا دن تھا، مرزا آغا جواد ملکی تبریزی کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ نے بیٹے کو پانی لانے کے لیے وہاں بھیجا اور یہ بچہ پھسل کے اس میں گر گیا، اور پانی کافی ہوتا ہے اس میں، ڈوب جاتا ہے انسان. دیر ہو گئی تو ماں کو تشویش ہو گئی، اور وہ جا کے دیکھتی ہے تو وہ بچہ پانی پینے کے بعد اوپر آ چکا تھا اور وفات پا چکا تھا.
بچہ رو از روی آب میگیرم، میرم توی صندوق خونه یا اتاق، منظرش رو میگذارم. زن بود، یه زن حرفی نزنی یا عیدی مون امروز همین بوده، ببینید این رای عیدی میبینن.
عجبا مرزا جواد ملکی تبریزی نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا نے ہمیں آج کے دن یہی عیدی دی، مہمان آئے ہوئے ہیں، رونا دھونا نہیں ہے، بعد میں اس کے تجدید و تکفین کا اہتمام کریں گے، فی الحال کچھ نہ کہیں.
عیدی روز قدیر ہے، دید و بازدید ها مردم میان میرن، بعد به بعضی از دوستانش میگه بمونید من کار بهتون دارم.
قدیر کا دن تھا، آغا تھے، ان کے پاس آنا جانا زیادہ رہا، لوگ آئے گئے. بعد میں کچھ جو ان کے خاص دوست تھے ان دوستوں سے کہا کہ آپ سے کچھ کام ہے، رک جاؤ.
خوب آقا چه کار؟ مجھے آلے حسین اما صبح
کہا کہ ہمارا بیٹا حسین آج پانی لانے کے لئے گیا اور اس طرح سے وفات پا گیا.
خدا امانتی بهش داده، سالم برش گردونده دیگه، مال اونم که نیست. توی تعلق
یه نگاه دیکھیں کس طرح کی نگاه ہے. یہ خدا کی امانت تھی ہمارے پاس، اور الحمدللہ صحیح و سالم یہ امانت واپس ہو گئی.
خب جناب حاج جواد آقا، این ملائکه یه شب چی کار میکنن؟ چی کار؟ ایشون جواب میده.
اس بزرگوار نے ملائکه لیل کے حوالے سے لکھا ہے، رات کے فرشتوں کے حوالے سے.
یکی از کارشون اینه، مقداری که خوابیدی میری بیدار میشه. ایشون میگه خودت بیدار نشدی، بیدارت کرد.
کبھی کبھی رات کو سونے کے بعد پھر نیند چلی جاتی ہے، نیند سے انسان جاگ جاتا ہے. مرزا جواد ملکی تبریزی کی رائے یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ جاگے نہیں ہیں، آپ کو جگایا گیا ہے، یہ وہی فرشتگان شب کا کام ہے.
بیدارت می کنن تو یہ بیدار می شنن.
وہ بیدار کر دیتے ہیں لیکن اب پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں، دوبارہ سو جاتے ہیں.
دو مرتب این بیداری ها ایشون میگه از روی اتفاق نیست، ایشون ادعایش اینه این بیداری ها از روی اتفاق نیست، بیدار میکنن.
یہ بیداریاں اتفاقا نہیں ہیں، یہ بیدار کرتے ہیں.
این بیداری ملکوتی است که به واسطه فرشته و ملک محقق.
اس ملکوتی وجود کے ذریعے سے یہ بیداری وجود میں آتی ہے.
غیر ملائکہ میان ما بحثمون در ملائکہ بعضی از اعاظم بزرگ اعاظم خاص حوزه بعد از فوت امام که من یه پیرمرد شدم بعد حالم بیدار میشم ولی حال کاری ندارم. امام بعد از فوت مرحوم امام هر مجتهدی که این قابل قدرت رو ندارد، این قابلیت رو ندارد، بعد از فوتش میاد سراغ من میگه سید تنبلی نکن پای کمک من میکنه.
کیا با
اساتیه
حضرت امام کے وفات کے اجاہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف فرشتوں سے مخصوص نہیں ہے کہ وہ بیدار کرتے ہوں، جو بھی ملکوتی بن جائے وہ ملکوتی موجودہ تاکہ انسان کو بیدار کر دیں. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے وفات کے بعد ایک بزرگوار جو نسبتاً سن رسیدہ تھے ان کو جگاتے تھے رات کو، اور اب وہ چونکہ ضعیف حال تھے تو وہ اگر خود اپنے حال پہ ہو تو شاید نہ اٹھتے، لیکن امام خمینی کہتے ہیں سستی نہ کرو اٹھو.
خلاصه بیدار شدن به اراده ما نیست، بیدارمون میکنن. حاج میتا و دعا میگه
سامعین مرزا جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں کہ بیدار ہونا ہمارا کام نہیں ہے بلکہ ہمیں بیدار کیا جاتا ہے.
اگر این مدعای که یه لیلیه که موکل بر تو هستن، رقیب و عتید تو هستن، تو رو بیدار کردن، عزیز من تمام پاشو دو مرتبه آها نکر بخواب پاشو بینه چی میشه.
اگر یه فرشته جگا دیں انہوں نے مورد عنایت قرار دے دیا کسی مومن کو کہ اٹھو، پھر دوبارہ وہ سو جائے تو کتنی افسوس کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہوگی.
اگر بلند شدی تقویت میشی، تقویت میشی برای یہ ملکے،
لیکن ان کے بیدار کرنے پر آپ بیدار ہو گئے اٹھے تو وہ آپ کے اندر ایک قوت میں تبدیل ہوتی ہے، پھر دوسرے دن بھی اٹھے مزید قوت بڑھ جاتی ہے، تیسرے دن بھی اٹھے تو یہ آہستہ آہستہ ملکہ میں تبدیل ہو جاتی ہے قوت.
حالا مرحوم حاج میرزا وادقا میگه ملائکه که تو رو بیدار کرد از خواب برخواستی او رو نمیبینی ولی بهش سلام کن. بله بهش سلام.
مرزا جواد ملکی تبریزی فرماتے ہیں اگر خدا نے آپ کو توفیق دی اور آپ اٹھے ان کے جگانے پر تو اگرچہ تمہیں فرشتے نظر نہیں آئیں گے لیکن وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا تم انہیں سلام کرو.
سلام کرو. بعد ایشون در همین کتاب دعایی رو نقل میکنه، من چون رفته بودم یک جای مدرسه گفتم بیارم این از مراقبات رو دارم که بیارم دعا رو براتون بخونم. دعایی رو ایشون در اونجا نقل میکنم که این دعا رو بخوانید، خطاب به اون ملائکه، ملک به کمک بیشتری به شما میاد.
پھر جناب مرزا جواد ملکی تبریزی نے ایک دعا نقل کی ہے کہ اس دعا کو پڑھو، اگر یہ دعا پڑھو گے تو فرشتے آپ کی مزید مدد کریں گے.
مرحوم آیت اللہ بزرگوار مرزا خاتم تبریزی رحمت اللہ علیہ ایشون میفرمودن من رفته بودم قبرستان رضی السلام نجف ببینم که این صبح شرعی میشه، آقای کنارم گفت با ملائکت الله رفتن، تو رفتن ملائکه لیلیه ها بله رفتن، تو همون دنبال این بساطت هستی، چرا چشم ملکوتتون باز نیست، چرا نمیبینید؟
مرحوم آیت الله مرزا جواد تبریزی قبرستان میں جا کر فجر کے وقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ فجر کس طرح رونما ہوتا ہے، تو وہ وہاں گئے اور جا کر فجر کی طرف مشاہدہ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے فجر کو, ایک صاحب آئے اور اس نے کہا ملائکہ شب آئے اور گئے بھی, آپ فجر کے انتظار میں ہیں.
بعضی در حرم ابو عبدالله فرام همین رو دیده بودن که کسی به کسی گفته بود آمدند و رفتن. باز منتظری
که حرم حضرت ابو عبدالله میں بھی اسی طرح کا واقعہ اتفاق ہو چکا ہے کہ بزرگوار نے دوسرے سے کہا کہ فرشتے آئے اور گئے, تم ابھی انتظار میں ہو.
من تو تعبیر آیا آمیزا کازم دو تا واسطه بیشتر نمید, خود ایشون از سو یا آقای دیگه اومد
مرحوم یک مرزا کاظم تبریزی کے حوالے سے جو روایت جو بات آپ کو نقل کی اس میں فاصلہ زیادہ نہیں ہے, میں نے ایک بزرگوار سے سنی, انہوں نے ڈائریکٹ اس سے سنی ہے.
خود ایشون
ہلا وہ پہلے جانا چاہتا
درخت آمده برقش چه ناگاه ناگه می شود خامون عرب چون سیل می گرد از زلنگ و پاچه نازل ها. خلاصه این که از آن خورده بر هر چه گویم من بلکه ناخوش احوالش که از آن خورده بر هر شیء برقی مهر باطل آ. خب خدمتتون عرض کنم که ملائکه رقیب و عتید دارای درجات هستن, تا اینجا گفتیم دیگه بحث ملائکه رو که شاهدن کاری نداریم. دو تا آیه براتون این دو تا آیه رو ببینید وارد بحث دیگه بشید.
فرشتوں کے حوالے سے باقی روایات نہیں پڑھتے ہیں, دو آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, اس کے بعد گفتگو کو سمیٹیں گے.
عزیزان من, ملائکہ رقیب و عتید داریم, دروغ نیست. ملائکہ لیلیه و نهاریه داریم, دروغ نیست.
میرے عزیزو رقیب اور عتید ہیں, حقیقت ہے, جھوٹ نہیں ہے,
اینا گواہ ہیں, دروغ نیست,
اور یہ ہمارے اعمال پر گواہ ہیں, یہ حقیقت ہے.
اینا در این عالم تحمل میکنن, در اون عالم ادا میکنن, دروغ نیست.
یہ فرشتے ہمارے اعمال کو یہاں حاصل کرتے ہیں اور وہاں ادا کرتے ہیں عالم آخرت میں, یہ حقیقت ہے, جھوٹ نہیں ہے. یہ
و حال این آیه رو ببینید, هم یحسبون لا لا نسمه و سر رحم و نجبه هم چه خیال میکنید ما سر و نجبه هم ما رو نمیفهمید.
دیگه ایس آیت کو
نمیشنبی سر رت نو میشنبی ما سر که دیگه زبان ندارد ولی میشنب.
خوب توجه رکھیں اس کلام حضرت اهدیت کو دیکھیں کہ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تمہارے سر اور اعلان کو یعنی مخفی اور آشکار کو ہم نہیں سنتے ہیں. خود توجہ رکھیں, جو آشکار ہے جو آواز کی شکل میں وہ تو سنا جاتا ہے, لیکن جو سر ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہے
بلا
وہ بھی سنا جاتا ہے.
بلا برسولنا یکتبون بلا و رسولنا لدیهم یکتبون.
ہاں ہمارے
نمائندگان
ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کے پہلوؤں میں لکھتے ہیں, لدیهم یعنی ہر انسان کے پاس, ہمارے طرف جو ڈیوٹی پہ ہیں وہ انسان کے پاس ہیں اور وہ لکھتے ہیں ایک ایک چیز کو.
خب آدم بخواد ہر حرفی رو بزنه, ہر کاری رو بزنه, ہر کاری بکنه, ببینن عجب کنارشن, یه محافظ براش گذاشتن, محافظ براش گذاشتن. اگر توجه داشته باشیم
انسان کچھ بھی کرے کچھ بھی کہے کچھ بھی سوچے اچھا یا برا, لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ ساتھ ہیں.
آیه دوم
وہ لکھ رہے ہیں,
زود بگذاریم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلْنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسَ بِهِ نَفْسُهُ نَعْلَمُ
وسوسه های ناپیدای او رو نمیدانی.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، به تحقیق ہم نے انسان کو خلق کیا اور ایسے حال میں خلق کیا کہ ہم اس کے نفس کے وسوسوں کو بھی جانتے ہیں.
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ،
اور ہم اس کے حبل ورید سے بھی قریب تر ہیں. اب کے بار حبل ورید کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں.
اذ يتلقى المتلقيان عن الشمال اليمين وعن الشمال بعيد،
جب حاصل کرنے والے حاصل کرتے ہیں جو ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں.
چھکونی کہ مواظب بشی. اگر بخوایم بفهمیم که واقعا مواظب هستیم باید چیکار کنیم؟
خیال رکھنے کے لیے، اپنے اعمال پر مثلا نگرانی کرنے کے لیے، اپنے خیالات، اپنے تصورات، ان کی نگرانی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
مواظب باش. بعضا شیطان میاد سراغت میگه مرشد نداری یا دست برد، مرشد نیست.
شیطان کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ حلول اور یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تمہارا کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، کوئی مرشد نہیں ہے.
اگر مرشد تشریف بہت خوب ادنا لکھے،
کوئی آپ کے ارشاد کرنے والا نہیں ہے. اگر کوئی ارشاد کرنے والا ہوتا تو ٹھیک ہے، اس کی پیروی کرتے، اس کی بات مانتے.
کیسی گرنے میں آپ
کبھی کبھی یہ تصورات ہو، کراچی میں دیکھو کون رہنمائی کرتا ہے، کون مرشد ہے.
وہ میں کیا میری یاد گرت نہیں میاد، نہ جب میری گرت نہیں میاد. بس ہی وسوسہ ہی شیطان ہے. یاد تم بچے،
یہ شیطان انسان کو فرار کے راستے اس طرح دکھاتا ہے.
از مرحوم آیت اللہ برشد سوال کردم، فرمود به یقینیتتون عمل کنید،
یہ یقینیتتون عمل کنید. میں توضیح بدم، مرحوم حضرت آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا کہ کسی رہنما کے تلاش میں ہے، کس رہنما کے رہنمائی میں جانا؟ آپ رہنما جو آپ کے دین کے یقینیات ہیں جن کو تم جانتے ہو، انہی پہ عمل کرو، یہی رہنما ہے.
خوب بودن عدالت یقینی ہے نا.
انسان اگر عادل بن جائے تو کیا عادل بننا اچھا ہے یا نہیں؟
احترام به پدر و مادر یقینی ہے نا.
یا ماں باپ کا احترام کرنا اچھا ہے، یہ یقینی ہے یا نہیں؟
بزرگان رو، پیر مرد رو، پیر زنا رو احترام کردن یقینی ہے.
سن رسیدہ حضرات کا احترام یقینا اچھائیوں میں سے ہے یا نہیں؟
مردم آزاری بده یا نه، یقینی ہے یا نه؟
لوگوں کو ستانا یقینا برا ہے یا نہیں؟ یہ جو یقینیات ہیں ان پہ عمل کرو.
نہ واقعا حساب رو بکنیم، یقینیاتمون خیلی زیاده. بله ما قبول داریم منبه میخواد، مذکر میخواد، تذکر داریم، انما انت مذکر داریم، درسته. کار دیگران تذکره است، انتباه آگاهی دادنه، استارت زدنه، ولی رهندگی کار خودشه. به یقینیات عمل کن.
بله اگر کوئی آپ کو یاد دلائے، تنبیه کرے، تذکرہ کرے، ہاں، اور نصیحت کرے تو اس کا اثر ہوتا ہے، شک نہیں ہے. لیکن میدان میں کود کے کام کرنا خود تمہارا کام ہے.
نماز اول وقت
کسی کی وجہ سے آپ میدان میں نہیں جا سکتے ہیں.
نماز اول وقت خوب ہے نا،
نماز اپنے وقت پہ پڑھنا یقینی طور پر اچھائیوں میں سے ہے یا نہیں؟
کمک بے مومنین خوب ہے یا نا،
مومنوں کی مدد کرنا
یقینی نہیں سمجھ گیا؟
کیا یہ یقینیات میں سے نہیں ہے؟
چرا بہانے میاریم بیمان مرشد نیست؟ درست از مرشد منبه است، مذکر است، قبول داریم، ولی هر درینه تو هم یقینیات فراوان داری، به همون عمل کن.
درست ہے اگر کوئی مرشد ہو اور وہ ارشاد کرے اور آپ کی رہنمائی کرے تو وہ آپ کے لیے اسباب تنبیہ اور آگاہی فراہم کرے گا، لیکن اس کے اسباب تنبیہ اور آگاہی فراہم کرنے سے آپ میں حرکت پیدا ہوگی، حرکت تو آپ کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔
اصل ہم ان نمازی کے تو داری میکنی این نماز داره میدونی چه میکنه؟ پس به نماز به اقتصاد اینه برای توضیح بدن. نماز باید یک تنبه میخواد. آقا نماز قصبی نباشد چه بشه بله مکنه قصبی نه یقینی
آگاہی اور التفات کی ضرورت ہے۔ مثلا اگر آپ عناوین کے اوپر توجہ رکھیں گے، نماز اور اقتصاد، تو جس جگہ پر آپ نماز پڑھتے ہیں یا جس لباس میں آپ نماز پڑھتے ہیں یا جس پانی سے آپ نے وضو کیا ہے جو نماز کے مقدمات ہیں، یہ سب چیزیں غصبی نہیں ہونی چاہیے۔
شما خیال میکنید از ہم جدا، یه منبهی باید تنبه بده، شما خیال میکنید نماز از اقتصاد جدا؟
خیال یہ ہے کہ اقتصاد ایک الگ میدان ہے، نماز ایک الگ، نہ ایسا نہیں ہے، ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
طوری نمازت به اقتصاد چسبونده شده که از هم جدایی ندارم،
یہ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ آپ الگ کرنا بھی چاہیں تو الگ نہیں ہوتے ہیں۔
بله یقینیه، اگر نگاه این چنینی بکنیم بیرون قصبی هم در کار نیست، نه اینکه آقای روزه یه امام حسن تو خونه قصبی میگیره، همینجا
امام حسین که مجلس قصبی کرده کیا ملے گا اس کو؟
یا آقا نمیفهمه تو خونه قصبی امام حسین لن نفرینش میکنه؟
کیا ملے گا اس کو؟ یا اس کے لیے اچھائی ہے یا یہ کہ امام حسین نفرین کرے گا اس کو؟
خلاصه ملائکه هستن، بهانه نیاریم بگیم مرشد و اینا نداریم، نه خیر.
تو خلاصه یہ کہ ایک تو حضرت آیت اللہ بهجت نے ایک رہنمائی ہمیں فراہم کی، وہ یہ کہ یقینیات پہ عمل کرو، یہی خود ایک ارشد ہے، یقینیات پہ عمل کرو آپ کو راستہ مل جائے گا۔ نیز آغا فرماتے فرشتے ہیں ساتھ، اگر آپ صدق نیت کے ساتھ میدان میں اتر کے کام کرنا چاہیں گے فرشتے مرشد ہیں۔
خلاصہ من آخر ہم دے انجام میریم وقت بچاؤں کل دو نفس معها سائق و شهید، هر نفری
اینم همون رقیب و عتید سائق و شهید،
بله هم هدایتت میکنه، بله دستتو میگیره یالا بریم باد بودم و آلم جدا نمیشیم ازم ببرم، هم سائق از هم شهید، بله
که هر نفس قیامت میں جب آئے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک آگے ہے ایک پیچھے، آگے والا رہنمائی کر رہا ہوتا ہے پیچھے والا ہانک رہا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ان سے فرار نہیں کر سکتے ہیں۔
حضرت مولا ان عبارت کو ببینید، سائق یسوقها الی محشرها، شاہد یشهد علیها بعملها،
یہ حضرت امیر المومنین کے کلام میں آیا ہے کہ ایک فرشتہ سائق ہے جو اسے ہانک کے اس کے محشر تک لے آتا ہے، نفس کا محشر، نفس کے محشر تک نفس کو لے آتا ہے، اور ایک شاہد ہے کہ اس نفس کے کیے ہوئے اعمال کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔
ببینید ما دیگه تر اینجا مسئله رقیب و عتید و کرام الکاتبین و اینا رو دیگه تمام کردیم، تمام یقین داشته باشید که این بساط هست،
پس فرشتوں کی گواہی کے لحاظ سے جو بحث تھی وہ آخر تک ہم نے پہنچا دیا کہ یہ یقین رکھو کہ آپ تنہا نہیں ہیں, آپ کے ساتھ فرشتے ہیں.
طایفه سوم از گناهان عذاب و جواره. اینجا باید خوب گوش بدید. من بنا داشتم اینجا رو مفصل بحث کنم ولی بنای رو شکستم و میخوام انشاءالله مختصر بحث کنم اون تمام رو.
گواہوں کا ایک اور گروہ اعضا و جوارح انسان.
ببینید این که میگم یادتون باشه, اعضا و جوارح به عنوان شاهدانی که خودشون مباشرن شهادت میدن, این مباشر رو یادتون باشه چون به اشکار داریم.
یه اعضا و جوارح جو گواهی دیں گے, خوب توجه رکھیں, ان کی گواہی اس طرح کی گواہی نہیں ہے کہ کسی پر یہ گواہی دے رہے ہو, بلکہ یہ کام انجام دینے والے یہی خود ہیں, یہی آنکھ ہی ہے جس نے کام انجام دیا ہے. آنکھ مباشر ہونے کے لحاظ سے گواہی دے گا, جی میرے ذریعے سے یہ ہوا ہے.
این قید مباشر یاد سرمش ہے, گواہی کے خود مباشر بودے.
یہ گواہ خود براہ راست عامل ہے, اسی کے ذریعے سے عمل انجام
دیتا ہے. شہادت میگه این به من دستور داد, من اینو انجام دادم.
نفس کہ یہ آنکھ گواہی دے گی قیامت کے دن کہ اس نے مجھے حکم دیا تھا, یعنی نفس نے, کہ میں یہ کام کروں.
اینایی که آمدن تو بحرین از عربستان برای مسلمان کشی, اینا رو بوده قیامت میان این آقا به ما دستور دادردین.
یه جو بحرین میں مسلمان کشی کے لیے جو لوگ گئے ہیں, یہ قیامت میں خود گواہی دیں گے. جو مباشر ہیں, جو مباشر ہیں یہی خود گواہی دیں گے کہ ہمیں اس نے حکم دیا تھا یہ کام کرنے کو.
گواہان مباشر خودشون از گواہان بسیار قوی هستن.
اگر مباشر انسان یعنی جس نے عمل انجام دیا ہے وہی خود اگر گواہی دے دے تو طاقتور ترین گواہی ہے.
امروز میخوایم راجع به این شهادت و گواهی اعضا چند تا آیه براتون بخونیم.
اعضا و جوارح کی گواهی کے حوالے سے چند آیتیں آج پڑھیں گے.
خب یکی در سوره یاسین ہے, یاسین تو سوره یاسین که همین رو زیاد میکنیم دیگه, آیه 65.
ان آیات میں سے ایک آیت سورہ مبارک یاسین میں ہے, آیت نمبر 65.
الیوم نختم علی افواہہم, اس کو افواہ رو یادتون باشے.
اسٹارٹ آیت کا آغاز یہاں سے دیکھیں, آج ہم ان کے لبوں ان کے منہ پر مہر لگائیں گے.
دہان ان پر مہر لگائیں
گے, منہ پر مہر لگائیں گے, مہر یعنی بند.
الیوم نختم على افواههم, ساکت خاص میان بر در دهن تمام
ان کے جیسے مو پر سپ لگا دیا گیا ہو, مو بند ہو گیا.
اما و تکلمنا ایدیهم, دست اونها با ما مکالمه میکنن. پوچھ کنید اینا رو, مکالمه است.
قیامت میں ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے, بات کرنے کی چیز منہ ہے اس پر ہم مہر لگائیں گے تاکہ وہ بند رہے, اور ہم سے ان کے ہاتھ ہم کلام ہوں گے. اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان اعمال پر کہ جو انہوں نے انجام دیے ہیں.
پس اینجا تو کلمه این نخت معنا افواه هم یادتون باشه, نخت معنا افواه اینجا دهن بسته میشه. آیه دیگر در سوره نور,
ایک اور آیت ہے سوره نور میں
که آیه 24
آیت نمبر 24.
یوم تشهد
علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون.
اب اس آیت کو دیکھیے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دن وہ ہوگا کہ جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے اعمال پر. وہاں کیا کہا سورہ یاسین؟
در یک آیه تو کل نخت معلا افغانم، در یک آیه السنه شهادت میده.
سورہ یاسین میں کہا گیا کہ ان کے منہ پر مہر لگائیں گے، منہ بند ہوگا.
چرا؟
اور اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی زبانیں بولیں گی. یہ کیا ہے؟
ان دعا یہ مدد دو تو موقف ہے، خوب کچھ بنے گی.
یہ کوئی تضاد نہیں ہے، بیان میں تضاد نہیں ہے. تضاد تو جب ہوگا کہ جب ایک جگہ پر ایک کام بھی کے لیے ایک جگہ پر منہ بند رکھنے کا کہا جائے اور زبان بولنے کو کہے تو تضاد ہوگا. بلکہ دو موقف ہیں، دو الگ الگ چیک پوسٹ ہیں.
درست، ایک جا مہر میزنن،
ایک جگہ پر زبان کو بند رکھا جائے.
از اینجا رد میشه، یک چیزی رو میفهمه، اونجا که میرسه زبان باز میکنه. یه حالا حرف بزن.
یہاں اس جگہ پر تمہارے ہاتھوں کو بولنے کی اجازت ہوگی اور پاؤں گواہی دیں گے. یہاں سے گزر جائیں گے تو اس کے بعد اب آپ کی زبان کو بھی کھولا جائے گا. آپ بولیے، زبان سے بولو جو بولنا چاہتے ہو.
چرا؟ ببین، زبانی که در اینجا کارش دروغگویی ہے، به طوری که دروغگویی که شده ملکه او.
خوب توجه رکھیں، بعض وہ انسان کے جن کا کام اس دنیا میں جھوٹ بولنا ہے اور اسی کو وہ کمال سمجھتے ہیں. یعنی جھوٹ جتنا زبردست بولیں گے اتنا باکمال ہو جائیں گے. اس طرح سے جھوٹ بولے ہیں کہ جھوٹ ان کے وجود کا حصہ بن چکا ہے.
درست، ان عالم عالم کشف حقائق، ہمیں چیز معلوم ہے.
یہ بات صحیح ہے، پہلے بیان بھی کیا گیا آپ کی خدمت میں کہ وہ عالم کشف حقائق کا عالم ہے.
نمی‌شود چیزی رو مخفی کرد، حق ہے.
اور وہاں کسی بات کو چھپائی نہیں جا سکتی، ممکن نہیں ہے.
بلکہ این ملکه کس پیدا کرده در این عالم؟ با این ملکه کس هم از این عالم رفته؟
لیکن یہ انسان جھوٹ اس کے وجود کا حصہ بن چکا ہے، اسی حصے کے ساتھ گیا ہے.
اونجا ہم که میرے باز بخواد دروغ بگه. چرا؟ چون دروغگوی ملکه است.
اور وہاں پر بھی جائے گا تو وہاں پر بھی جھوٹ بولے گا. تو جھوٹ اس کی عادت ہو چکی ہے، بلکہ اس کے پاس قوت یعنی ملکہ بن چکا ہے.
شما خیال میکنید ملکاتتون رو نمیبرید؟ چرا؟ ملکات ماما میاد.
خوب توجہ رکھیں، یہ بھی قابل توجہ بات ہے. انسان جب مرتا ہے تو اس کے جتنے ملکات ہیں، ایک کام بار بار کرنے کے نتیجے میں جو ملکہ بن گیا ہے، وہ اچھا کام ہو یا برا ہو، وہ ملکات بھی ساتھ جاتے ہیں. جب جھوٹ بولنے کا ملکہ ہی سے پیدا ہوا ہے تو وہ بھی ساتھ جائے گا. ساتھ جائے گا تو وہ جھوٹ بولے گا.
دہن این کسی کہ کھیل ملکہ او شده نمدی اونجا دروغ میگه.
اس کے منہ کو اگر بند نہیں کیا جائے گا تو وہاں پر وہ اس زبان سے تو جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ بولے گا.
او رو به مون به جائی برسانیم کہ این ملکہ در وجود او شکسته بشه.
اس کو ایک ایسی جگہ تک پہنچایا جائے گا قیامت کے دن کہ یہ ملکہ ٹوٹ جائے.
کجا سن جا؟
ختم بر دهان تکیز دو ارجلو کن و چی عیدی هم بره.
ای وای، اینا شهادت دادن. تو رو واقعا نمیشه دروغ گفت. ملک خدا مرگت بده ولو ملکه الیزابت باشی.
ملکه کو کہاں پہنچا دیا؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر اس کا ملکہ تھا جھوٹ بولنے کا. اگر منہ کھلا رکھتے تو یہ جھوٹ بولتا، لیکن منہ کو بند کر دیا اور جس چیز کو بولتے ہوئے اس نے نہیں دیکھا تھا اس کو اذن دے دیا کہ اب تو بول، ہاتھ بولنے لگے. تو اب اس کو حیرت ہو جائے گی، یہ کیا ہوا؟ یعنی میرے ہاتھوں میں وہی کچھ کہتے ہیں جو حقیقت ہے، جبکہ اگر یہ زبان کھلی ہوتی تو میں اپنے ملکے کی بدولت ہوں جھوٹ بول لیتا کہ وہ کہے گا اے میرے ملکہ تم پر لعنت ہو، پھر آقا کہتے ہیں ملکے اگرچہ کہ وہ ملکہ الزبت ہو، اس ملکہ سے اس ملکہ تک پہنچ گئے۔
ولذا نختم علی افواههم تا زبان به دروغ باز نکنن، تو این ملکه شکسته بشه۔
یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اس جگہ کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر اس کا ملکہ اس کے ساتھ ہوگا، اگر منہ کھولنے کی اجازت مل جائے تو وہ جھوٹ بولے گا، لہذا اس مقام پر اس کے منہ کو بند رکھا جائے گا، اور جو ہمیشہ بات نہ کرنے والے اعضا تھے ان کو اذن تکلم دیا جائے گا، وہ بولیں گے۔
حالانکہ فهمید ان ملکہ باید کنار گذاشته بشه، در سوره نور این چنین یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون، بله
تو اب جب ان کا یہ ملکہ ٹوٹ گیا، جھوٹ کے ماہرین ان کا منہ بند ہونے کی وجہ سے ہاتھوں نے حقیقت بیان کی، اور وہ ان کو پتا چل گیا کہ حقیقت تو یہ تھی لیکن ہاتھوں نے بیان کیا۔
سورہ یاسین کے نختمہ دانے والے اول محاکمہ،
بس یہ سورہ یاسین میں جو منہ بند کرانے کی بات ہے، یہ اس محاکمہ عدل الہی کے پہلے مرحلے کی بات ہے، اول محاکمہ میں ایسا ہے، لیکن جب یہ ملکہ ٹوٹ جائے گا تو آپ اسے بولنے کی بھی اجازت ملے گی، آپ بولو
سورہ نور،
تو اب وہ اس کی زبان سے بھی وہ جو حقیقت ہے وہی نکل جائے گی، اور اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں اس کے خلاف اس کے کیے ہوئوں پر گواہی دیں گے۔
خب حالا بگید ببینم خسته که نمیشید از اینطور حرف زدن ها، من اینها قرآن رو هم بفهمید، دست از این وقت کشی ها برای مردم برداریم، کاری کنیم مردم با لسان قرآن آشنا بشن،
قرآن شناسی کے خاطر بعض جگہوں پر ہم عمیق بھی جاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے کہ جو وقت کشیاں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو جائے انشاءاللہ
در یہ خوشخبری امروز داریم براتون، گران نباشید، خواهیم گفت که این آیات مال مؤمنین نیست، مؤمن واقعی، بله، یعنی این مال مؤمنین واقعی، یا خیلی خوشحال بشه اگه مؤمن واقعی هستی، خوشحال بشه
یہ آیتیں مومنین کے لیے نہیں ہیں، اس کے بعد پھر قید لگا دیا اللہ نے، خوشخبری سنانے کے بعد دوبارہ ڈرا دیا کہ مومن اگر مومن واقعی ہو تو اس کے لیے نہیں ہے۔
انشاءاللہ
از سیاق آیات و تصریح بعضی از آیات این مسئله استفاده میشه،
بعض آیات کے سیاق و سباق سے اور بعض دیگر آیات کی تصریح اور صراحت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات مومنین سے متعلق نہیں ہیں،
کہ این نحوه از شهادت از دست و پا و گوش و زبان و پوست و با این مال مؤمن است، مال مؤمنین نیست، مال مؤمن،
کہ یہ جو اعضاء بدن کی گواہی اور ہاتھ اور پاؤں اور دیگر اعضا کا اعمال کے خلاف گواہی دینا مومنین کے لیے نہیں ہے۔
انشاءاللہ صاحب ببینید سورہ یاسین رو میں دارم وقت میگیرم، اصلا سورہ یاسین رو ببینید ابتدایش رو،
حالا در سوره سجده آیاتی دادیم که شایان دقت، اینا رو گوش کنیم. در سوره سجده آیاتی داریم، این آیات خیلی شامله، باید دقت بشه.
سوره سجده میں کچھ آیات ہیں کہ وہ ان پہ زیادہ دقت کرنے کی ضرورت ہے.
یوم یحشر اعداء الله فهم یوزعون، روزی که دشمنان خدا مبعوث میشن، محشور میشن.
اس دن کے جب خدا کے دشمنوں کو حشر میں لایا جائے گا.
یوزعون به معنای محبوس شدن و حبس کردن.
فهم یوزعون، یوزعون کے معنی یہاں پر یعنی قیدی ہونا، یعنی ان کو حشر میں لایا جائے گا در حالی کہ وہ قیدی ہوں،
حبسش میکنن. باشو اولی میسته تا آخری هم برسه. خوب دقت کن، تصور کن ببین چه میگه.
حبس یعنی روکنا، انہیں روکا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں چل پڑے. ان کو ایک مقام پہ لا کے روکا جائے گا، پہلا روکے گا، دوسرا اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ آخری فرد دیا جائے.
یعنی اعداء خدا، اعداء خدا از اولشان تا آخرشان در یک صف ایستاده میشه.
یعنی اعداء الله ایک صف میں، ایک لائن میں اول سے آخر تک کھڑے کر دیے جائیں گے.
همه که جمع شدن، همه که جمع شدن اعداء خدا. خوب تصور کنید محشر رو. اعداء خدا از اولین نفر که آوردن، چون سایمان یسوع ها دیگه، وسیق الذین کفروا الى الجنه الى زمرا، بله الى جهنم زمرا، اینا میان موتا اولی داره آخری داره، اینا همه جمع میشن در یک سر. بعد که جمع شدن در یک سر توضیح میشن. خب گوش باید دیاره رو
تقسیم میشن،
توضیح میشن. ولذا آب که در یک جمع میشه میان توضیح میشود. خب گوش کنید،
ایک جلی پر جمع کیا جائے گا، ان کو جمع کرنے کے بعد پھر ان کو تقسیم کیا جائے گا.
پول که یه جمع میشه توضیح میشه، نباید کنید.
پانی بھی جمع ہو تو تقسیم کیا جاتا، پیسے بھی جمع ہو تو تقسیم ہوتے ہیں،
درست؟ ہاں، حالا همه جمع شدن، بعد هر کسی در جایگاه خودش، هر طایفه‌ای در جایگاه خودش قرار میگیره.
این خدا کے دشمنوں کو ان کے حیثیت کے حساب سے مقام دے دیا جائے گا. تم یہاں رہو گے، تم اعلی درجه که دشمن کو تم یہاں رہو گے.
حالا ببینید چه خبره، اعداء خدا از اول تا آخر جمع شدن، صفوفشون هم معلومه، مختلفن. قتنه امام حسین نشون معلومه،
اعداء خدا الگ الگ هست. امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، وہ کسی اور کیٹیگری کے ہیں.
اونایی که با زهرا مرضیه همچنان کردن نشون معلومه،
اور جناب فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها کے ساتھ جو معاندانہ رویہ رکھا گیا وہ الگ ہیں.
حتی اذا ما جاؤوها، وقتی میان به طرف میارندشون به طرف جهنم و این وضعیت به وجود میاد، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم به ما کانوا یعملون. در اون دفعه آیه جلود نداشتیم، یادتون باشه، در این آیه جلود داریم.
یا این کو لے جایا جائے گا جهنم کی طرف، یہاں تک کہ وہ جہنم کے قریب جائیں گے تو ان کی آنکھیں، ان کے کان اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی.
در اون موقع کہ ختم اللہ علی قلوبهم الیوم یا نختم علی ارواحهم، اونجا یک طور، اینجا طور دیگریه.
دیکھیں یہ تین آیتیں، ایک جگہ پر کہا گیا کہ آج ہم ان کے منہ کو بند رکھیں گے, ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہ دیں گے. یہ ایک آیت. دوسری آیت میں کہا گیا کہ زبانیں, ہاتھ اور پاؤں ان کے اعمال پر گواہ ہوں گے.
شہد علیہم سامع.
یہاں کہا جا رہا کہ سامع ابصار اور جلود کھالے.
بله دستا شو عادت بله هست نیست در این آیات, ولی مسئله جلود در این آیات آمده.
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حصر مقصود نہیں ہے کہ دینی گواہی دیں گے, مثلا سماعت اور بینائی اور کھال, نہ ایسا نہیں ہے, بلکہ تمام اعضاء بدن ان کے خلاف گواہی دیں گے. اس میں جو امتیاز ہے وہ کہ کھال کا ذکر ہے.
اما اینایی که توی صفوف ایستادن تا بریزندشون تو جهنم به دست و پا و چشم اینا نمیگه, شما نمیگن چرا بر علی ما شهادت دادید و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا.
و عجبا یه توجه طلب بات ہے, ان جهنمیوں کے خلاف ان کے کانوں نے بھی گواہی دی ہے, آنکھوں نے بھی گواہی دی ہے, کھال نے بھی گواہی دی ہے, لیکن یہ اپنی کھالوں سے کہیں گے, آنکھوں سے نہیں, کانوں سے نہیں, کھالوں سے کہیں گے, اپنی کھال سے, کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی.
مشہد تم علیہ قال جلود بھی انتقن اللہ الذی انتق کل شیء وہو خلقکم اول مرہ و الیہ ترجعون.
کیا بات. وہ جواب میں کھالے کہیں گی کہ ہمیں اس نے گویائی عطا کی اور ہمیں بولنے دیا کہ جس نے ہر شے کو گویائی دی ہے. انتق کل شے کل شے ماجی میں
خلقکم اول مرہ,
وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق کی اور تمہیں پیدا کیا.
یادت باشه
چجور تو
رو خلق کرد, من خلق کرده
تمہیں بھی اس
نے
تمہیں گویائی دی ہے, اسی خدا نے خلق کر کے تو مجھے بھی گویائی اسی خدا نے دی.
چگونے بے تو ادراک دادے منم دارم, چگونے بے تو حیات دادے منم دارم. خلقکم اول مرہ و الیہ ترجعون.
اول مرتن بھی اس نے خلق کیا اور اسی کی طرف پلٹنا بھی ہے.
مولانا ایک شعر دارے, کاش شما فارسی میفهمید, من برای بعضی از اشعار مولانا رو میخوندم. روز محشر هر نهان پیدا شد.
مولانا کہتے ہیں کہ روز محشر هر نهان پیدا شود, حشر کے دن هر مخفی شی آشکار ہوگی,
حمز خود هر مجرمی رسوا شود. بله,
اس دنیا میں مجرم اوروں کے ذریعے سے رسوا ہوتا ہے, لیکن قیامت میں مجرم خود سے ہی رسوا ہو جائے گا.
دست می گوید چنین دزدی دارم,
ہاتھ گواہی دے گا کہ میں نے چوری اس طرح سے کی,
لب بگوید من چنان بوسیدم,
اور ہونٹ کہیں گے کہ میں نے اس طرح سے جمع ہے,
چشم گوید غمزه کردستم حرام. غمزه حرام اشاره چی؟
که آن کہے گا کہ میں نے حرام اشارہ اس طرح سے کیا,
گوش هم بشنیدم سول کلام,
اور گواہی کان دے دیں گے کہ میں نے برا کلام بھی اس طرح سے سنا ہے.
نطق آب و نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل,
که آب و خاک و انکی گویایی اهل دل دیکھتے ہیں.
جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگویند روزان و شبان, ما سمیعیم و بصیریم و
حکیم.
ما سمیعیم و بصیریم و حکیم, با شما نامحرمان ما خاموشیم.
واہ واہ واہ, زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ دن رات یہی کہتے ہیں کہ ہم بہرے نہیں ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم نابینا نہیں ہیں، ہم دیکھتے ذرات کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور ہم ہوشیار ہیں، لیکن تم نامحرم ہو لہذا ہم تمہارے مقابلے میں خاموش ہیں۔ جس دن تم میں قابلیت ہوگی، محرم بن جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم بولتے بھی ہیں۔
4-5 جلسہ قبل میں این بحث رو کردیم، در 4-5 جلسہ بول ہمیں ذرات بعد دارای ادراک جرونن حیاتون باشه و دارای نطخن، این بحث اون 4-5 جلسه قبل داشتیم،
4 یا 5 جلسات پچھلے جلسات میں کبھی یہ ذکر کیا گیا کہ ذرات ایک خاص ادراک رکھتے ہیں، بولتے بھی ہیں۔
بعد آیه رو ببینید، قارون جلود هم لما شهد تم علینا قال و انت قلم لا اون لذی انت و کل شیء و هو علا کل شیء چه و هو جا خلقكم اول مرحله و الیه ترجعون، تا اینجا میرسد و ما کنتم تستترون ان یشهد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، شما خیال میکنید گواهی نمیدونید؟ بله خیال میکنید این چنین نیست
کہ یہ دیکھیں کھا لے ہیں ان مجرمین سے، اس طرح سے کہیں گی کہ تمہارا خیال یہ تھا کہ تمہارے کیے ہوئے اعمال کے اوپر کوئی گواہی نہیں ہوگا، کوئی گواہ نہیں ہوگا۔
متشمی یہ مشکلہ دارید، مشکلہ تنیر بلاکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، مشکلہ تنیر ہے
تمہاری خرابی یہ تھی کہ تمہارا تم لوگ گمان کرتے تھے کہ ہم جو کچھ اعمال بجا لاتے ہیں ان کا خدا کو پتہ نہیں چلتا ہے،
و ہمیں باعث بدبختی تو شده،
اور یہی سوچ یہی خیال تمہاری بدبختی کا موجب بنا ہے۔
خلاصہ یہ کہ جلود شہادت میں انشاءاللہ مکمل تمام،
مختصر یہ کہ کھالیں گواہی دیتی ہیں، قربانی کی کھالیں نہیں، مجرمین کی کھالیں۔
این پوست دست رو میشه چیزه، ولی این پوست خیلی به انسان نزدیکه، استقلالی نداره از خودش، تبعه پوست، تبعه، اما دست استقلال اگه داره از خودش،
ہاتھ کو ایک طرح سے استقلال حاصل ہے، مستقل عضو ہے، لیکن کھال جو ہے مستقل عضو نہیں ہے، ہر عضو کے ساتھ ایک تتمہ ہے لگا ہوا ہے۔
درست، خیلی نزدیکه به انسان،
اور کھال انسان کے لیے بہت نزدیک ہے۔
شما دیگه چنین انتظاری داشتید؟
تو یہ مجرمین کھال سے کہیں گے تم جو ہم سے لگے ہوئے ہو ہمیشہ، ایک کھال لگی ہوئی ہو، ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ تم ہمارے خلاف گواہی دو۔
یہ بابا چیکار کرنا، کھا رہی
ہے سمیں بس، انت قلم دور کر دی، انت قلم دور کر دی، ہاں لیکن یہی نا کہ تم خیال کرتے ہو کہ کھال کوئی اپنی مرضی سے گواہی دی، نہیں میں یہ میری توانائی نہیں تھی، یہ تو خدا نے مجھے بولنے پہ
مجبور کیا، میں توقع نداشتم میں خیال کام ان چلے مجھے تحمل کیا نا ہوتا در جادت میدار دیگے،
جس طرح سے تمہیں خلق کیا تم مخلوق ہو گئے، اسی طرح سے خدا نے مجھے گویائی دی، میں نے بولنا شروع کیا۔
خب اینجا
جس طرح سے اس نے تمہیں لوٹا دیا یہاں تم لوٹ گئے، اسی طرح مجھے گویائی دی، میں نے بولنا شروع کیا۔
ما نمیدونم اینجا از این آیه یک استفاده خیلی خوبی میشه، ولی نمیدونم چجور بگم. ببینید اجمالا بگم، ما در اصول یه بحثی آقایون دارن و اون این است که آیا کفار معاقبند بر اصول و فرو هر دو یا فقط بر اصول؟
ایک بحث ابھی دیکھیں آقا کہہ رہے کہ اس آیت سے کیا ہم ایک نتیجہ لے سکتے ہیں، کیسا نتیجہ؟ علم اصول میں ایک بحث ہے، اس بحث کے کو ایک طرف کرنے کے لیے اس آیت سے نتیجہ لے سکتے ہیں۔ بحث یہ ہے کہ کیا کفار اصول دین اور فروع دین دونوں پر مکلف ہیں، یا یہ کہ یعنی مکلف ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اصول دین کی خلاف ورزی پر بھی انہیں سزا ملے گی، فروع دین کے وجہ نہ لانے پر بھی سزا ملے گی، یا یہ کہ فقط اصول دین کی سزا انہیں ملے گی؟ اس لیے کہ فروع دین تو اصول دین صحیح ہونے کے بنا پر صحیح ہوتے ہیں.
مشہور از اصولی میگن نه بر اصول کتک اصول قبول
مشہور اصولین کی رائے یہ ہے کہ کفار فقط اصول دین پر ان کو سزا ملے گی چونکہ فروع دین کی قبولیت موقوف پہ اصول ہے. جب یہ لوگ اصول دین ہی میں نہیں ہیں تو پھر فروع دین کی نوبت ہی نہیں پہنچتی ہے. یہ ان کا خیال ہے.
میں
بین
آقایان عرض میکنم
کہ آیا رب بخونی، لیکن ان آقایان کی خدمت میں آ کہہ رہے ہیں
خیلی از بزرگا از اساتید ما هم همین دارن. بله
وہ بہت بڑے علماء ہیں، ہمارے اساتید بھی ہیں. ان میں
اساتید خود من هم با همین مشکل. بله من در دور میاد آقا برای چی دست گواهی میده پا گواهی میده؟ آقا اگر این به اسلام معتقد نیست برای چی از نمازوندن از این سوال بشود؟ برای چی
اگر اگر یه اعداء خدا فروع دین پر مکلف نہیں تھے تو یہ ہاتھ اور پاؤں اور آنکھیں اور کان اور کھالیں یہ کس چیز کی گواہی دے رہی ہے؟ یہی فروع دین جو اپنے ہاتھوں سے پیروں سے آنکھوں سے کانوں سے جو بجا لایا ہے انہیں کے اوپر تو یہ گواہ ہیں. ورنہ اگر یہ صرف معتقدات کے خلاف ورزی پر ان کو سزا ملنی تھی تو پھر صرف دل کو گواہی دینا چاہیے تھا.
شاید این ولی ایجاب و بده اختیار لا ینافد اختیار این آقایو نمیگن اینو نمیگن ولی ایجاب و بده اختیار لا ینافد اختیار میگن دو تا قاعده داریم با ما این قاعده که نمورده
اینا نمیگن مشکل میشه.
لذا کفار هم بر اصول مؤاخذه میگن بر فروع چرا نگن؟
نتیجہ یہ ہے، اچھا وہ جو اصل پوائنٹ کی جگہ تھی نا اس کو چھوڑ دیا میں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ کفار اصول اور فروع دونوں پر مواقب ہیں، دونوں پر بس دوہری سزائیں ملیں گی. اعتقاد نہ رکھنے کی سزا الگ، اور اس اعتقاد کے بنیاد پر جو فروع دین بجا لانے تھے انہیں ان کے بجا نہ لانے پر سزا الگ.
حالا ایک سوال، آقا مگه این دست پوست نداره؟ مگه صورت پوست نداره؟ مگه پا پوست نداره؟ چرا پوست رو جدا؟
اچھا ایک اور سوال،
این سوال خیلی مهمه.
بہت اچھی بات. دیکھیں کہا آنکھیں گواہی دیں گی، کان گواہی دیں گے اور کھالیں گواہی دیں گی، مگر کیا آنکھ میں کھال نہیں ہے؟ کان میں کھال نہیں ہے؟ اگر کھال ادھر ہے تو بس وہی کھال ہی کہنا چاہیے. آنکھ کا ذکر کر کے پھر الگ سے کھال ذکر کرنے کی، چونکہ ہر عضو کے ساتھ کھال ہے.
ما عضو بھی پوست نہ داریم داریم؟
کوئی ایسا عضو ہے انسان کے بدن میں کہ جس کی کھال نہ ہو؟
این مجموعه دست ہے، این مجموعه پاس، عضو بھی پوست نہ داریم.
سات گواہی دیں گے، یہاں سے یہاں تک یہ ہاتھ ہے، یہ گواہی دیں گے اس میں کھال بھی ہے.
تو گناه به دست نسبت داده میشه دیگه، دستم بیا شهادت بده.
اچھا گناه کی نسبت بھی ہاتھ ہی کی طرف دیتے ہیں اور ہاتھ نے گواہی بھی دی، پھر اب کھال کو الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟
گوش بیا بعد گواہی بده اطلاعات بده درسته؟ چرا جلود را با عنوانی مستقل ذکر شده؟ چرا؟
تو کھال کو الگ سے ذکر کیوں کیا گیا؟
چیئے؟ مسئلہ چیئے؟ دست اگر گناہ میکنم یک دست گناہ کرده، پا اگر گناہ میکنم یک پا گناہ کرده، چشم اگر گناہ میکنم یک چشم. پوست این وسطی چی کاره؟ چرا مستقل ذکر میشه؟
دیکھیں گناہ کا انتصاب اعضا کی طرف درست ہے، دیتے ہیں ہاتھ نے یہ گناہ کیا، پاؤں نے یہ گناہ کیا، آنکھ نے یہ گناہ کیا، کان نے یہ گناہ کیا. جب ہاتھ کہتے ہیں تو کھال ساتھ ہے، پاؤں کہتے ہیں تو کھال ساتھ ہے، تو کھال ساتھ ساتھ ہے اسے عضو کے ساتھ، اور کہیں پر بھی صرف کھال کا کوئی گناہ نہیں ہے کہ کھال نے مستقلاً کوئی گناہ انجام دیا ہو. پھر اس بنا پر کھال کو گواہ میں ہاتھ کے مقابلے میں، پاؤں کے مقابلے میں، آنکھ کے مقابلے میں، کان کے مقابلے میں ذکر کرنے کا فلسفہ کیا ہے؟
ولی قارون جنود هم به نکهتون علینا از همه وسط همه اینا جنود رو
اور حیرت کی بات یہ کہ یہ لوگ اعداء خدا بھی اعضاء و جوارح سے اعتراض نہیں کریں گے ان کا اعتراض خال سے ہے کہ خالوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی
این یک ادب قرآن حتی قرآن این جلود کنایه از اعمال زشتی است که انسانها مخفیانه انجام میدن به نام زنا و لواحق او و مسائل
الله اکبر یہ اس مسائل عفت سے متعلق جو گناہ ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گناہ کھال کے ذریعے سے انجام پاتا ہے
کہ پوست بدنم مباشرتاً در حال اقدام
جو اس میں کھال کا رول بہت اہم ہوتا ہے لہذا اس گناہ کی طرف اشارہ ہے
لیکن ادب قرآن است ادب قرآن است عفت قرآن است
ادب قرآنی کو دیکھیے
کلامی قرآن است
ادب قرآنی دیکھیے عفت کلامی قرآن کو دیکھیے کہ گناہ کی طرف ایک لطیف اشارے کے ذریعے سے بیان کر دی
کہ اسم بعضی از چیزا آورده نمی شود بله
بعض گناہوں کا نام نہیں لیا
قالوا لجنودهم لما شهدتم علینا این کار که مخفی بود
آداء خدا کا اعتراض بھی کھالوں سے اس عمل کے لحاظ سے وہ تو بالکل مخفی عمل تھا مخفی عمل تھا تم نے ہمیں رسوا کیوں کر دیا ایک کھال تم نے گواہی دے کر ہمیں رسوا کیوں کر دیا
عجب سی ہوا عجب احتمال خوبی و مؤید این احتمال روایاتی است که وارد شده که از افخاد سوال می شود افخاد یعنی پوست ران بله مؤید این
آخر آیت هم یک قرینه ای هست که روایت میں ایک تائید بھی ہے اس معنی کے لیے کہ ہر کھال گواہی نہیں دے گی فاخذ کی کھال گواہی دے گی اس ایریے کی کھال
خلاص ہے لمن شهدتم علینا وقت گذشت متاسفانه تو سوال اون پایی که به اون در خورد بعد از سوزاندنش در چو به پهلوت مردک وطنی زد پهلویت از پا شکست بشکند آن پا این تو شهادت میده
کیا وہ پاؤں گواہی نہیں دے گا کہ جس پاؤں کے ذریعے سے جلے ہوئے دروازے کو دھکا دیا گیا
شهادت ملے کاری کردم که زهرای مرضیه بعد از چند روز از رحلت نبی اکرم دیگه نمیتونست راه بره
الله اس طرح سے سلوک کیا کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا پیغمبر کی وفات کے چند دنوں کے بعد ہی اس حال میں پہنچی تھی کہ چل نہیں سکتی تھی
شیشو ایک شاعری ظریف گفته وضعیت رو از زبان حال حضرت مولا که مولا به زهرا گفت نماز نافله خواندی ولی قیام نداشت زهرا من که دیدم تو نماز نافله رو نشسته
کسی شاعر نے اس واقعے کو بہت خوبصورتی اور ظرافت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت امیر المومنین نے دیکھا کہ جناب فاطمہ زہرا نماز نافلہ بیٹھ کے پڑھتی. اللہ اکبر, بہت خوبصورت ظرافت ہے کہ اے زہرا نافلہ تم قائماً نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کے آگے دیر تک قائم رہے ہیں علی کی ولایت کو بچانے کے لیے. اس مسلسل قیام کا نتیجہ ہے کہ نافلہ اب بیٹھ کے پڑھ رہی ہے.
دیکھیں ان روزہ تو خون خبر آئی ہے, خبر آئی ہے.
ان دنوں میں جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں مصیبت کی خبریں ہیں.
بعضی از شعرا ان حالات را به شعر در آوردن. من براتون میگم برای ذکر مصیبت من.
بعض شعرا نے مصیبت کو شعر کی شکل میں لکھا ہے.
این معروفه که فاطمه زهرا از امیر المومنین رو میگرفت, نه؟ معروفه. بعد از پیغمبر زهرای مزدی صورتشون میپوشند از امیر المومنین.
یه معروف یہ ہے, مشہور یہ ہے کہ فاطمہ زہرا پیغمبر اکرم کے بعد حضرت امیر المومنین سے اپنے چہرے کا ایک حصہ چھپاتی تھی.
چرا؟ نہیں فہمی چرا؟
پتہ ہے کیوں ایسا تھا؟
روح من پوشان سے منو فرصت دیدار مگیر.
یہ شاعر نے ذکر کیا ہے حضرت امیر المومنین کے قلب کی حالت. اے زہرا اپنا چہرہ مجھ سے مت چھپاؤ, مجھے زیارت کرنے دو.
ماہ رخسار علی, ماہ رخسار علی, دست به رخسار مکی.
کہ اے حضرت علی کے ماہ, ماہ رخسار, اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے اوپر نہ رکھ.
تو رہن گونے مرو سر بخرامان علی, پیش چشمان علی دست به دیوار مگیر.
علی کے سامنے چلتے ہوئے دیوار کا سہارا نہ لو.
پیش چشمان علی دست به دیوار مگیر, راه این گونه مرو ورنہ علی میمیرد.
اس طرح سے زہرا نہ چلو ورنہ علی کی موت واقع ہو جائے گی.
کمکی کن.
چلنے کی حد تک بھی آپ کے اندر اب یہ کمزوری آئی ہے کہ در و دیوار کے سہارے سے قائم ہو جاؤ گی. علی کے صد برگ پھول, اس جوانی میں موت کی آرزو نہ کر. اپنے عصمت کے ہاتھوں کو نہ اٹھا کہ کہیں سب کچھ تباہ نہ ہو جائے.
خداوند ان شاء الله همتون رو فاطمی قرار بده.